والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده سبلت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا وأجل لهم ذاهم ظهوره فإنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين.
صلوات الله وسلم على محمد وآل محمد.
حضرات محترم، ہماری گفتگو اس عنوان پر ہو رہی ہے کہ قوموں کے عروج و زوال کی داستان کے پیچھے عوامل کیا ہیں. وہ عوامل جن کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے یا وہ عوامل جن کو مولانا کائنات نے بیان کیا ہے، یہ دونوں نہایت اہم ہیں، اور ظاہر ان میں سے بھی جو سیدھا سیدھا اہم اہم بڑے بڑے ہیں ان کے بارے میں ہم بات کر سکتے ہیں. اور اس حوالے سے بھی بہت زیادہ چیزیں ہیں، ان میں سے بھی بہت سلیکٹڈ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. میں کل ہم بات کر رہے تھے کہ ظلم اور عدل، اور ظلم اور عدل کی بحث جو ہے وہ میں نے عرض کیا کہ کئی اعتبار سے ہے. ایک ہم عقائد میں بحث کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جس عدل کی ہم کل گفتگو کر رہے تھے وہ اصل میں معاشرتی عدل ہے، سماجی انصاف، معاشرتی عدل، سوشل جسٹس، کہ جس کا تعلق ایک عادلانہ نظام سے ہے. اور اس کے مقابلے میں ایک دوسرا نظام جو دنیا میں چل رہا ہے اور چلتا رہا ہے وہ ہے ظالمانہ نظام. یہ جو ظالمانہ نظام ہے یہ یوں ہی ختم نہیں ہو جاتا. ہم تو قرآن کریم کی آیتیں جب پڑھتے ہیں، قوموں کی سرگزشت کو پڑھتے ہیں، جیسے کہ ہم نے پڑھا لوط علیہ السلام کی قوم اور سمود، قوم عاد اور قوم سمود اور نوح علیہ السلام کی قوم، تو وہ قرآن کریم کی آیتیں جن میں کہ عذاب کا تذکرہ ہے. بعض اوقات یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی قوم مثلا ظلم و ستم کے راستے کو اختیار کرتی ہے تو آہستہ آہستہ ظلم بڑھتے 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 ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جب وہ نظام خود بخود گر جاتا ہے. بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے سننے والوں کو نا، جیسے غبارہ ہے اس میں ہوا بڑھتے رہیں بڑھتے رہیں بڑھتے رہیں، بالآخر وہ پھٹ جائے گا. تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ظلم کے نظام کو آپ چلنے دیں چلنے دیں اور وہ خود ایک مقام پر جا کر تباہ و برباد ہو جائے گا. تو ایسا گزشتہ امتوں کے ساتھ بھی نہیں ہوا، بلکہ ظالمانہ نظام جو ہے وہ صدیوں تک قائم رہا. بڑے بڑے ظالم جابر نہ صرف حکمران تھے بلکہ پوری پوری ڈائنیسٹی تھی. فرعون مثال کے طور پر ہم قرآن کریم میں فرعون کے بارے میں پڑھتے ہیں، فرعون جو ہے وہ کسی شخص کا نام نہیں تھا، فرعون پوری ڈائنیسٹی کا نام تھا، ان میں سے ہر شخص فرعون تھا. اور وہ ایک فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا وہ تھا فرعون رامسیس، وہ ایک خاص فرعون تھا. اس طرح مغل حکمران تو بہت سارے تھے، سب مغلی کہلاتے ہیں ظاہر ہے، ازرا، اموی، عباسی، تو یہ پوری پوری ڈائنیسٹی ہے. اور ایک سے بڑھ کے ایک ظالم جابر فاسق فاجر آتے چلے جاتے تھے، اور وہ قومیں جو ان کے ظلم و ستم کی چکی میں پستی تھیں، مثال کے طور پر بنی اسرائیل ہی کو دیکھ لیں کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ تو انبیاء کی اولاد ہیں، بنی اسرائیل جو تھے وہ تو انبیاء کی اولاد تھے، لیکن فرعون نے ان کو کیا کیا، خود نجل بلاغہ میں ایک مقام پر ہے کہ فرعون نے ان کو اس کام میں لگا دیا کہ جو فرعون کی جو نسل ہے اس نسل کے لوگوں کی جو گھوڑوں کی خدمت ہے، اونٹ کی خدمت، گھوڑوں کی خدمت، ان کو نال لگانا، ان کی مالش کرنا، ان کو آمادہ کرنا، تیار کرنا، اس کام میں کن لوگوں کو لگا دیا گیا، وہ جو انبیاء کی اولاد ہیں. تو یہ سلسلہ جو ہے وہ صدیوں تک بعض اوقات جاری و ساری رہتا تھا، اور پھر کوئی نبی ان کے درمیان اگر مبعوث ہوتے تھے وہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے تھے. جب وہ آواز اٹھاتے تھے تو پہلے تو ان کی راہ میں یہ ظالم حکمران ہی رکاوٹ بن جایا کرتے تھے، اور انہی کے وہ لوگ ہوتے تھے سکھائے ہوئے جو یہ کہتے تھے کہ معاذ اللہ یہ جھوٹے ہیں، یہ کاذب ہیں، یہ دھوکے باز ہیں، یہ جادوگر ہیں، اس طرح کی چیزیں، اس قسم کے معاملات کا ان کو سامنا ہوتا تھا. لیکن پھر ان کے اندر ایک استقامت ہوتی تھی، کوشش ہوتی تھی. ان میں بھی انبیاء علیہ السلام سب کامیاب نہیں ہوتے تھے، چند ہی کامیاب ہوئے، ورنہ تو قرآن کریم کہتا ہے ویقتلون النبیین بغیر حق، ناحق انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا جاتا تھا. کتنے انبیاء قتل ہو گئے بنی اسرائیل میں، بعض اوقات ایک ایک دن میں بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا گیا. یہ تاریخ ہے، اس میں خود بخود اس ظالمانہ نظام کا خاتمہ نہیں ہوتا تھا. ہاں پھر یہ ضرور ہوتا تھا کہ وہ تحریک بعض اوقات ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتی تھی، مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو چیلنج کیا اور ان کے مقابلے پر آ گئے. بالآخر ایک موقع ایسا آیا جب موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں اور سامنے دریا آ گیا اور خدا نے وہاں مدد کی اور راستہ بن گیا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کا لشکر ان کے ساتھ ہی نکل گئے اور فرعون جو ہے وہ ڈوب گیا. ایک ایسا موقع آ جاتا تھا جس میں خداوند عالم کی خاص نصرت عنایت ان لوگوں کے شامل حال ہوتی تھی جو اس راہ میں استقامت کا مظاہرہ کرتے تھے. اگر خدا کو اسی طرح ظالمانہ نظام کا خاتمہ کرنا ہوتا معجزے کے ذریعے تو کسی بھی دور میں کر دیتا، پھر اتنے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیوں کیا گیا؟ پیغمبر اکرم کو پتھر کھانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ ان کے راستے میں کانٹے کیوں بچھانے پڑے؟ ائمہ تحریر کو قید و بند میں کیوں رہنا پڑا؟ تلوار سے کیوں شہید ہونا پڑا امام حسین علیہ السلام کو؟ تو اگر معجزے ہی کے ذریعے سے یہ سب کچھ ہونا تھا، اگر بالآخر ظالم کا خاتمہ ہونا ہی تھا تو پھر ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی. لیکن ایسا نہیں ہے. اس میں جو سب سے اہم کردار ہے وہ لوگوں کا اس ظالمانہ نظام کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا ہے. قرآن کریم کہتا ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان، سورہ حدید کی آیت نمبر 125 ہے کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان، ہم نے رسولوں کو بھیجا نشانیوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو اتارا. میزان یعنی ترازو، میزان یعنی ترازو. انبیاء علیہ السلام ترازو تو لے کر نہیں آئے اپنے ساتھ، تو میزان سے مراد عادلانہ نظام ہے، نظام عدل ہے. جس طرح ہمارے یہاں عدالتوں کے لوگوں میں ترازو بنا ہوا ہوتا ہے نا، تو عدالتوں میں ترازو نہیں ہوتا کوئی، لیکن ان کے لوگوں میں بنا ہوا ہوتا ہے. تو یہ جو ترازو ہے یہ دراصل عدل کی علامت ہے، سمبل ہے، آئیکن ہے. تو یہاں جو کہا گیا ہے وانزلنا معهم الكتاب والميزان، ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو اتارا. یہ میزان کیا ہے؟ میزان وہ نظام عدل ہے. لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، لوگ اٹھ کھڑے ہوں. اگر لوگ اٹھ کھڑے نہیں ہوں گے، لوگ اس ظالمانہ نظام کو برداشت کریں گے، کرتے رہیں گے، صدیاں گزر جائیں گی، نسلیں ختم ہو جائیں گی، اسی ظالمانہ نظام کا شکار رہیں گے. ظالم کا سورج کبھی غروب نہیں ہوگا، ایک کے بعد دوسرا ظالم آئے گا، تیسرا ظالم آئے گا، چوتھا ظالم آئے گا. تو خداوند عالم کی نصرت بھی اس وقت شامل حال ہوتی ہے جب ایک قوم اس الہی قیادت، اس الہی قیادت میں تفصیلی بات ہم بعد میں کریں گے، لیکن اس وقت کامیاب ہوتی ہے جب ایک الہی قیادت کو امت تسلیم کرے اور وہ اٹھ کھڑے ہو اس ظلم کے خلاف. اگر وہ نہیں اٹھیں گے تو یہ ظالمانہ نظام چلتا رہے. اور یہ انبیاء علیہ السلام کی آمد کا مقصد بیان کیا گیا، لقد ارسلنا رسولنا، جتنے رسول آئے ان سب کی آمد کا جو کمبائنڈ، جو کامن مقصد ہدف ہے وہ کیا ہے؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ اس عادلانہ نظام کے لیے اٹھ کھڑے ہوں. جب لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو خداوند عالم کی طرف سے مدد اور نصرت حاصل ہوتی ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اچھا، اس میں ایک دوسرا نقطہ جو پرسوں میں بیان کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، پھر کل اتفاق سے بات بھی یہاں پر نشست میں ہونے لگی کہ گزشتہ امتوں پر عذاب آیا کرتا تھا اور پھر اس امت پر عذاب نہیں آتا. تو میں نے ایک اصطلاح استعمال کی ہے کہ وہ ایک فزیکل عذاب ہوا کرتا تھا، یہاں ایک لاجیکل عذاب ہے، ہے نا. اچھا، اس کو آپ اگر عذاب کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ گزشتہ امتوں میں جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ جاتا تھا اور انتہا کو پہنچ جاتا تھا, امت بے شک ساتھ دیتی تھی, اور اللہ کے نبی ان کے درمیان ہوتے تھے, ایک مرحلہ ایسا آتا تھا کہ اس ظالمانہ نظام کے خاتمے کے لیے, اس ظالم کو نیست و نابود کرنے کے لیے اس قسم کا کوئی معجزہ رونما ہوتا تھا اور خدا کی طرف سے عذاب آ جایا کرتا تھا, پتھروں کی بارش ہو گئی, سیلاب آ گیا, جو بھی طریقہ کار ہے. تو یہ سلسلہ اب ختم ہو گیا ہے. اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ذہن میں رکھیے, اور وہ یہ ہے کہ یہ سلسلہ اب ختم ہو گیا ہے, اب پتھروں کی بارش نہیں ہوگی, اب پتھروں کی بارش نہیں ہوگی, اب چہرے مسخ نہیں کیے جائیں گے. ٹھیک ہے, مجھے یاد ہے کہ جس رات کو عراق پر حملہ ہوا بغداد پر, اور مختلف چینل سے لائیو دکھایا جا رہا تھا بغداد پر جب اٹیک ہو رہا تھا, سی این این سے, بی بی سی سے, فاکس سے, اور ہمارے ٹی وی والے بھی انہیں سے دکھا رہے تھے, تو اس کے بعد جو ہے وہ اسی دوران رات میں کسی ٹی وی کے ایک پروگرام میں, پاکستانی ایک چینل کے اوپر ہمارے ایک اینکر ہیں, وہ اچھا بولتے ہیں بہت, ابھی مشہور ہو گئے ہیں, وہ کہنے لگے کہ ان کا ایک جملہ مجھے اب تک ذہن میں وہ یاد ہے, وہ جملہ نا, انہوں نے کہا کہ بغداد پر پتہ نہیں 14,000 ٹن ایکسپلوسیو گرا دیا گیا, لیکن میں نے ابابیل کا لشکر نہیں دیکھا کہیں. انہوں نے کہا عراق میں اتنے مقدس مقامات ہیں اور ان پر حملہ ہو رہا ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن مجھے ابابیل کا لشکر کہیں نظر نہیں آ رہا ہے. یہ ان کا جملہ تھا جو ٹی وی میں بول کے وہ چلے گئے ظاہر ہے, لیکن بعد میں نے غور کیا کہ ابابیل کا لشکر کیوں نہیں آیا. تو دیکھیں, ابابیل کا لشکر تو اس وقت بھی نہیں آیا جب خانہ کعبہ پہ حملہ ہوا. ابابیل کا لشکر ابراہ کو تباہ کرنے کے لیے تو آیا جب ابراہ نے حملہ کیا, لیکن اس کے بعد عبد الملک ابن مروان کے دور میں خانہ کعبہ پہ حملہ ہوا, یزید کے دور میں خانہ کعبہ پہ حملہ ہوا, حجاج ابن یوسف نے جا کے حملہ کیا, حسین ابن نمیر نے جا کے حملہ کیا, ابابیل کا لشکر آیا نہیں آیا. غلاف کعبہ کو آگ لگا دی گئی اور دیوار کعبہ کو گرایا گیا ایک حصے, اور عبداللہ ابن زبیر کو قتل کیا گیا, کیا نہیں ہوا؟ منجنیق سے پتھر برسائے گئے, مسلمانوں نے برسایا, ابابیل کا لشکر نظر نہیں آیا. تو دیکھیں, ابابیل کا لشکر بھی اس وقت آتا ہے جب جناب عبد المطلب جیسا ایمان ہو, ایسے نہیں آتا ابابیل کا لشکر. عبد المطلب بھی تو نہیں ہے نا, اگر وہ ایمان ہو تو ابابیل کا لشکر آئے گا. تو اب اس زمانے میں ابابیل کا لشکر نہیں آئے گا, اس زمانے میں ابابیل کا لشکر نہیں آئے گا, اس زمانے میں ایسا کوئی عذاب نہیں آئے گا خدا کی طرف سے جس سے ظالم نیست و نابود ہو جائیں گے. پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر یہ ہوگا کہ انسانوں کو خود اٹھنا ہوگا اور اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا, ظالمانہ قوتوں کا, ظالمانہ نظام کا مقابلہ کرنا پڑے گا, پھر کہیں جا کے ظلم کا خاتمہ ہوگا. نہیں, وہ مقابلہ بھی کسی معجزاتی طریقے سے نہیں ہوگا, وہ بھی فزیکل لاس کے مطابق ہوگا, ہے نا, وہ بھی لاجیکل کانسیکوینس کے ساتھ ہوگا. یعنی ظالم جابر فاسق فاجر قوتیں اگر طاقتور ہیں تو مظلوم بھی طاقتور بنے, وہ کیوں مظلوم ہیں؟ قرآن کریم میں ایک جگہ کہا گیا ہے کہ کچھ لوگ جب مر کے پہنچتے ہیں خدا کی بارگاہ میں, ان سے پوچھا جاتا ہے کہ دنیا میں کس طرح زندگی گزار رہے تھے, تو وہ کہتے ہیں کنہ مستضعفین فی الارض, ہم تو زمین پر کمزور بنا دیے گئے تھے. یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ بتائیں گے کہ ہم کمزور کر دیے گئے تھے. مستضعفین کا مطلب وہ جن کو کمزور کر دیا گیا, کمزور ہے نہیں لیکن کمزور بنا دیا گیا, سازش کے ذریعے, کوشش کے ذریعے, پلاننگ کے ذریعے کمزور بنا دیا گیا. اچھا, وہ جا کے یہ کہیں گے خدا کی بارگاہ میں کہ ہم کیا کریں, ہم تو کمزور بنا دیے گئے تھے. جیسے ہوتا ہے نا کہ انسان اپنی مجبوری بیان کرتا ہے کہ میرے ساتھ تو یہ ہو گیا, تو فرشتے ان سے کہیں گے کیا خدا کی زمین اتنی وسیع نہیں تھی کہ وہاں سے ہجرت کر جاتے. اور ان کے اس ایکسکیوز کو قبول نہیں کیا جائے گا کہ ہم زمین پہ کمزور بنا دیے گئے تھے اور جہنم پہ بھیج دیا جائے گا. یہ ایکسکیوز نہیں ہے کہ آپ کمزور ہیں, یہ پوچھا جائے گا کیوں کمزوری تم نے گوارہ کی, کیوں پسند کیا تم نے کہ تم کمزور ہوئے, تم اس کے اٹھ کھڑے ہوتے, کوشش کرتے, کمزوری دور کرنے کی، طاقتور بنتے. تو یہ ساری چیزیں گزشتہ امتوں کی طرح نہیں ہیں. گزشتہ امتوں میں، گزشتہ امتوں پر اگر عذاب آیا کرتا تھا ان کے بعض برے اعمال کی وجہ سے، تو عذاب ظالموں پر بھی آیا کرتا تھا، جس سے وہ ظالم بالآخر ختم ہو جایا کرتے تھے اور انبیاء علیہ السلام ان کے درمیان ہوتے تھے، امت کے کچھ لوگ ان کے ساتھ ہوتے تھے. یہ سلسلہ اس دور میں نہیں ہے. اس دور میں کیا ہے؟ اس دور میں یہ ہے کہ جو ظالمانہ نظام ہے اس کے مقابلے میں جو قومیں اگر اٹھ کھڑی ہوں، ان کا مقابلہ کریں، کوشش کریں. اس مقابلے میں ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ شکست ظالم کی ہو. یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی اسٹریٹجی پہ. ممکن ہے کہ اس کو بھی نقصان پہنچے، ممکن ہے آپ کو نقصان پہنچے. تو ظالمانہ نظام ایک پوری شکل اختیار کر گیا ہے. وہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ ایک انسان ظالم ہے فقط. یہ پورا ایک نظام ہے، ظالمانہ نظام، جو قوموں پر مسلط ہو جاتا ہے، قوموں پر مسلط ہو جاتا ہے. اور اس ظالمانہ نظام کے اندر بھی خرابی ہوتی ہے بعض اوقات، جس سے وہ کھوکھلا ہو جاتا ہے، بالآخر وہ گر بھی جاتا ہے. لیکن جب تک کہ کچھ لوگ نہ اٹھ کھڑے ہوں، اس وقت تک یہ سب کچھ نہیں ہوتا. اگر ایسا ہوتا کہ خود بخود ہو جاتا تو علی علیہ السلام کے زمانے میں ہو جاتا، پیغمبر اکرم کے زمانے میں ہو جاتا، امام حسین کے زمانے میں ہو جاتا. نہیں ہوا، نہیں ہوا نا، اسی لیے نہیں ہوا. تو خدا بند عالم کو جو چیز سب سے زیادہ بری ہے لگتی ہے وہ ظلم ہے. اس لیے کہ ظالمانہ نظام سے معاشرے میں جو لوگ ہیں ان کا استحصال ہوتا ہے، وہ مسائل کا شکار رہتے ہیں. اور جب تک کہ کوئی الہی قیادت ان کے درمیان نہ آ جائے، وہ قوم اسی طرح ستم رسیدہ قوم بنی رہتی ہے. صدیاں گزر جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں متى نصر اللہ، کہاں ہے اللہ کی نصرت؟ اللہ کی نصرت اس طرح نہیں آتی. اللہ کی نصرت تو اس وقت آتی ہے جب قوم نصرت کے لیے اہل ہو. صلوات پڑھے ایک محمد والے ہوں. تو اس ظالمانہ نظام کے حوالے سے امیر المومنین کا ایک جملہ ہے، میں وہ بھی آپ کی خدمت میں کر دیں. صلوات اور پڑھے محمد والے ہوں. فرماتے ہیں کہ للظالم من الرجال ثلاث علامات، کسی انسان کے ظالم ہونے کی تین علامتیں ہیں، تین علامتوں سے اس کی شناخت ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ کہ یظلم من فوقہ بالمعصیہ، اپنے سے اوپر والوں کی نافرمانی کرتا ہے وہ، اور ومن دونہ بالغلبہ، اور جو نیچے والے ہوتے ہیں ان پر غلبہ اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے. یظاہر القوم الظلم، اور جو دیگر ظالم لوگ ہیں ان کے ساتھ تعاون کرتا ہے. یہ تین چیزیں ہیں، اوپر والے کی نافرمانی کرتا ہے، برابر یا جو زیر دست ہوتے ہیں ان کے ساتھ ظلم کرتا ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو اور ظالم قوتیں ہیں ان کا ساتھ دیتا ہے. ان تین چیزوں کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ معاشرے کے اندر اور ظلم بڑھتا ہے اور ناانصافی میں اضافہ ہوتا ہے. ایک تو وہ خود ظالم ہے، دوسرے ظالموں کا ساتھ دے رہے ہیں، خدا کی بنا نافرمانی کر رہا ہے. بھئی جو بھی طاقت قوت ہے، انبیاء علیہ السلام کا زمانہ ہے تو انبیاء کی نافرمانی کر رہا ہے، ائمہ کا زمانہ ہے تو ائمہ کی نافرمانی کر رہا ہے، ہادیان برق اس کے سامنے آتے ہیں ان کی نافرمانی کرتا ہے. اور جو دیگر ظالمانہ قوتیں ہم دیکھ سکتے ہیں ہمارے زمانے میں کیا ہو رہا ہے، کہ کس طرح ظالم قوتیں ایک دوسرے کے ہمدرد ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتی ہیں. تو مولانا فرماتے ہیں کہ جو دیگر ظالم قوتیں ان کا ساتھ دیتا ہے وہ. اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ ظالم اور طاقتور بن جاتا ہے، ظالم معاشرے میں اور طاقتور بن جاتا ہے اور مظلوموں کا استحصال کرتا ہے. تو ظالم طاقتیں جو ہیں وہ متحد ہو جاتی ہیں. اب اس کا مقابلہ اگر مظلوم کرنا چاہتے ہیں وہ متحد ہو ان کے مقابلے میں. اگر مظلوم متحد ہو جائیں گے تو آپ دیکھیں گے پھر ظالموں اور مظلوموں کے درمیان مقابلہ ہوگا تو ایک بڑا مقابلہ ہو سکے گا. یہ جو ہم لوگ شکایت کرتے ہیں کہ 1200 سال گزر گئے، 1100 سال گزر گئے، کچھ لوگ کاؤنٹ کرتے ہیں، میسیج بھی چلاتے ہیں کہ امام تشریف نہیں لائے اب تک، اور مولا ظلم بہت بڑھ گیا ہے. یہ وہی اپروچ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر معاشرے میں ظلم بڑھ جائے گا تو امام زمانہ تشریف لے آئیں گے. بلکہ کچھ لوگ اس طرح بھی کہتے ہیں کہ بلکہ مسلمانوں میں تو یہ چیزیں بعد میں آئی ہیں اور شاید مذاق میں کہتے ہیں میرا خیال ہے, لیکن یہودیوں میں کچھ لوگ بہت سنجیدگی سے یہ بات کہا کرتے تھے, کیونکہ اس طرح کی پیشنگوئیاں یہودیوں کے مذہب میں بھی ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب ظلم و ستم بہت بڑھ جائے گا اور پھر ایک نجات دہندہ آئے گا. دنیا کے تقریباً ہر مذہب میں ہی ہے اس طرح کی چیز. تو یہودیوں میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو کہتا تھا کہ دیکھو معاشرے میں ظلم و ستم, فسق و فجور, بے حیائی, برائی, اس میں ہم تو اضافہ کر رہے ہیں تاکہ وہ ہادی برف جلدی آ جائے, کیونکہ ایک علامت اس کی یہ بھی ہے. اچھا مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے مذاق میں کرتے ہیں. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ اگر معاشرے میں ظلم بڑھ جائے گا تو امام تشریف لے آئیں گے. اب اس پہ چاہے یہ پہلی والی بات صحیح نہ بھی ہو کہ کوئی انسان اتنی جرأت کرتا ہو, اتنی جسارت کرتا ہو کہ وہ یہ کہے کہ میں ظلم میں اور برائی میں اضافہ کروں گا تاکہ امام تشریف لے آئیں, اتنی اگر بات نہ بھی کرتا ہو, لیکن کم از کم اس کے دل میں یہ بات کہیں نہ کہیں ہے کہ ظلم و ستم کا میں اضافہ ہوگا تو امام تشریف لائیں گے, اسی لیے وہ شکایت کرتا ہے. یعنی وہ خود نہ کرتا ہو, چلے اتنی ضرورت نہیں کرتا ہوگا کوئی شخص, ہم فرض کر لیتے ہیں کہ نہیں کرتا ہوگا انشاءاللہ, لیکن یہ دوسری والی بات تو کافی ذہنوں میں لوگوں کے ہے کہ ظلم و ستم اتنا بڑھ گیا امام کیوں نہیں آ رہے ہیں. تو دیکھیے یہ وہی غلط فہمی ہے کہ امام کی آمد کا تعلق فقط ظلم و ستم کے بڑھنے سے نہیں ہے, یہ تو ایک فیکٹر ہے نا ظلم و ستم میں اضافہ. امام کی آمد کا تعلق اس بات سے ہے کہ اس ظلم و ستم کے نظام کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہونے والوں کی تعداد کتنی ہے. جب تک وہ اٹھ کھڑے ہونے والے نہیں تیار ہوں گے اس وقت امام تشریف نہیں لائیں گے, صرف ظلم و ستم میں اضافہ ہو جانے سے امام تشریف لے آئیں گے. اور پھر بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کام جو ہمیں کرنا چاہیے, جو ہمارے حصے کا کام ہے, وہ بھی امام ہی آ کے کریں گے. بہت سے کام ہیں جیسے ہمارے یہاں کبھی مسائل بڑھ جاتے ہیں, حالات ذرا خراب ہو جاتے ہیں, کلنگ شروع ہو جاتی ہے, دھماکے شروع ہو جاتے ہیں, تو زیادہ شکایت بڑھ جاتی ہے, مولا تشریف لے آئیں, اتنے ظلم ختم ہو گیا, کتنے لاشیں اٹھائیں گے, کندھے دکھ گئے ہیں, ہے نا, لاشیں اٹھاتے اٹھاتے, کلام بھی کسی نے بنایا اس کے اوپر کہ لاشیں اٹھاتے اٹھاتے ہیں اس طرح کا ہے. تو ان کا یہی خیال ہے کہ شاید لاشیں اٹھاتے اٹھاتے ہم تھک گئے ہیں اور ظلم و ستم کا ہم شکار ہو رہے ہیں, لہٰذا امام کب آ جانا چاہیے. حالانکہ یہ وہ کام ہے کہ جس کے لیے امام کبھی تشریف نہیں لائیں گے. یہ میں آپ کو واضح طور پہ بتا رہا ہوں, جو علامات ہمارے پاس آئی ہیں, جو کچھ اس حوالے سے تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں, ان کے مطابق امام علیہ السلام اس کام کے لیے تشریف نہیں لائیں گے. امام تو اصل میں اس وقت تشریف لائیں گے جب ان کا جو ہدف و مقصد ہے اس کے لیے ہم ساتھ دینے کو تیار ہوں گے. یہ ہم بالکل الٹا سوچ رہے ہیں کہ امام اس لیے آ جائیں کہ ہمارے حصے کا جو کام ہے ہم اپنی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں, ہم اپنے معاشرے کی اصلاح نہیں کر پا رہے ہیں, ہم معاشرے سے قاتلوں کو ختم نہیں کر پا رہے ہیں, دہشت گردوں کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں, ہماری نالائقی ہے. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں مولا دیکھیں تشریف لے آئیے اور آپ ہمارے حصے کا کام بھی آپ ہی کیجیے, اپنے حصے کا تو آپ کو کرنا ہی ہے. تو اس کام کے لیے وہ تشریف نہیں لائیں گے, وہ تو اصل میں اس وقت تشریف لائیں گے, بے شک دنیا ظلم و جور سے بھری ہوگی. یہ تو ایک محاورہ ہے جو بہت سے احادیث کے اندر موجود ہے, یملا اللہ الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلم و جورا, کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. یہ تو اس زمانے کی کیفیت کے بارے میں ہے نا, لیکن اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جب وہ ظلم و جور کا نظام ہوگا تو اس کا خاتمہ کس طرح کریں گے؟ معجزے کے ذریعے کریں گے. وہاں پہ بھی یہ غلط فہمی ہے کہ شاید کوئی ایسی ہوا چلے گی معاشرے ایک دم اصلاح ہو جائے گی, سارے فاسق فاجر ظالم جابر نیست و نابود ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. ایسا کرنا ہوتا تو میں بار بار عرض کر رہا ہوں پیغمبر اکرم کے زمانے میں ہو جاتا, گزشتہ امتوں کے زمانے میں ہو جاتا, مولا علی کے زمانے میں ہو جاتا, امام حسین علیہ السلام جب کربلا کے میدان میں تھے اس وقت ہو جاتا, لیکن خدا کی سنت یہ نہیں ہے. خدا کی سنت وہی ہے جس کو خدا نے بار بار بیان کر دیا, اور وہ یہی ہے لیقوم الناس بالقسط, کہ لوگ ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں. جب تک لوگ اٹھ کے نہیں مقابلہ کریں گے ظلم کا اور ظالمانہ نظام کا, اس وقت تک ظالمانہ نظام کا خاتمہ نہیں ہوگا. امام کی نصرت کرنے والے جب تک لوگ آمادہ اور تیار نہیں ہوں گے امام تشریف نہیں لائیں گے. سلوات پڑھیں محمد والے محمد کے. عملی طور پر تو ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں, دیکھیں ایک تو وہ قومیں تھیں کہ جن کی نسلیں گزر جاتی تھیں اور ظالموں کا خاتمہ نہیں ہوتا تھا, ہے نا, یہ تو داستان ہے, ہمارے پیش نظر ہے, کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں ہیں. خود آپ دیکھ لیں بنو امیہ 132 ہجری میں جا کے ختم ہوئے. اگر آپ اس کو 41 ہجری سے بھی شروع کریں تو 132 ہجری میں جا کر بنو امیہ کا خاتمہ ہوا. اچھا بنو امیہ کا خاتمہ ہوا تو کیا ظالمانہ نظام کا خاتمہ ہو گیا؟ نہیں, بنو عباس والے آ گئے. بنو عباس والے آ گئے تو صدیوں چلے وہ, ٹھیک ہے, تو سلسلہ تو اسی طرح تھا. لیکن ہم اپنے زمانے کی اگر آپ بات کریں تو کتنے خوش قسمت ہیں ہم. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم لوگ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں, ہم ایک ایسے زمانے میں پیدا ہوئے, ایک ایسے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں ہم لوگ, کہ جس پہ ہم نے اپنی آنکھوں سے کتنے ظالموں کا بھیانک انجام دیکھ لیا. جہاں لوگ صدیوں نہیں دیکھ پاتے تھے وہاں ہم نے اپنے سامنے پتہ نہیں کتنے ظالم آئے اور چلے گئے ہمارے سامنے, ان کا تم تراک ہمارے سامنے خاک میں مل گیا. اور بعض تو ایسے ہیں کہ ان کا ظلم بھی ہمارے سامنے ہے. مثلا ہمارے اپنے ملک میں دیکھ لیں آپ, شہید حسینی جس مہینے میں شہید ہوئے اسی مہینے وہ ظالم کا بھی انجام ہو گیا, جو بہت سے شواہد کے مطابق ملوث تھا, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. کہاں لوگ انتظار کر رہے تھے پتہ نہیں ختم ہوگا یا نہیں ہوگا. صدام کو دیکھیں ہمارے سامنے کی بات, کہاں تو 28 سال تک برسر اقتدار تھا لیکن آپ دیکھیں کس طرح نیست و نابود ہو گیا. شہید باقر صدر کو اس نے شہید کیا, پتہ نہیں کتنے علماء آل حکیم جو ہیں آیت اللہ محسن الحکیم بقابہ, تو آپ دیکھیں کہ ان کے خاندان کی کتنے علماء کو شہید کیا گیا, اور خود شہید باقر صدر خود ایک بہت بڑی ہستی تھے, ان کی بہن جناب آمنہ بنت الہدا. تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کیا اس ظالم کا انجام بھیانک نہیں, وہ ہمارے سامنے ہوا. 40 سال سے مسلط, 32 سال سے مسلط, 34 سال سے مسلط لوگوں کا کیسے خاک و خاشاک میں مل گئے, تم تراک ان کا ختم ہو گیا, تو ہمارے سامنے ہوا نا. لیکن آپ غور کریں اس کے پیچھے بھی کچھ لیقوم الناس بالقسط ہے, لوگوں کا اٹھ کھڑا ہونا شامل ہے. اگر لوگ نہیں اٹھ کھڑے ہوں گے یہ نظام چلتا رہے گا. تو ہم نے اپنی آنکھوں سے ظالموں کا بھیانک انجام دیکھا, ہم نے اپنی آنکھوں سے مظلوموں کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھا, ہم نے مظلوموں کو مظلوم قوموں کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھا کہ جن پر ظلم ہو رہا تھا اور وہ آگے بڑھے. بعض نہتی قومیں وہ نکل کے آئیں اور انہوں نے ظالمانہ نظام کا خاتمہ کیا اور معاشرے کو نظام کو کنٹرول کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. ہمارے سامنے کتنی قومیں, تو وہ جو قرآن کریم کا وعدہ ہے وہ بھی پورا ہوا, ظالموں کا انجام وہ بھی ہمارے سامنے ہے, مظلوموں سے مستضعفین سے جو خدا کا وعدہ ہے ونرید ان منا علی الذی نستضعف فی الارض نجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین. ہم سمجھتے ہیں شاید یہ آیت جو ہے وہ امام زمانہ کے لیے ہے. دیکھیں امام زمانہ کے لیے آیت نہیں ہے, یہ آیت سورہ قصص کی 5ویں آیت ہے. اگر آپ سورہ قصص میں جا کے اس کو پڑھیں تو اس سے پہلے وہ آیت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ فرعون ان فرعون علی فی الارض, فرعون زمین پہ اپنی بڑائی جتایا کرتا تھا اور بنی اسرائیل کے وہ جوانوں کو قتل کیا کرتا تھا, عورتوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا, ان لوگوں کا نا من المفسرین بڑا فاسد فساد پھیلانے والا تھا. اس کے فوراً بعد خداوند عالم نے کہا نرید ان منا علی الذی نستضعف فی الارض, اور ہم نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ وہ لوگ جو اس روئے زمین پر کمزور بنا دیے گئے ہیں, نجعلہم ائمہ, ان کو امام بنا دیں, ان کو لیڈرشپ دے دیں, کمزور لوگوں کو لیڈرشپ دے دیں. یہ خدا بند عالم کہہ رہے ہیں کہ خدا کہتے ہیں ہم نے یہ ارادہ کر لیا ہے. خدا کا ارادہ کا مطلب خدا کی مشیت, خدا کا ارادہ کا مطلب خدا کی سنت. یہ سنت ہر قوم کے لیے, ہر امت کے لیے, کہ نجعلہم ائمتم ونجعلہم الوارثین, ان کو ہم لیڈرشپ عطا کریں, ان کو زمین کا وارث بنائیں. پھر امام زمانہ کے لیے کیوں کہتے ہیں ہم اس کو؟ امام زمانہ کے لیے اس لیے کہتے ہیں کہ اصل میں اس آیت کے اور اس طرح کی کچھ اور آیات بھی ہیں کہ جن کے مصداق ایک کامل امام زمانہ ہوں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف امام زمانہ کے لیے یہ آیت ہے, یہ ہر امت کے لیے, ہر قوم کے لیے, لیکن اس کے مصداق کامل. مصداق کامل کا مطلب یہ ہے کہ بے شک جو بھی قوم جس دور میں بھی ظلم کے مقابلے میں اٹھ کھڑی ہوگی, خدا کے نصرت اس کے شامل حال ہوگی, اس کو قیادت ملے گی, اس کو زمین کی وراثت ملے گی. لیکن یہ مثلا ایک خطہ زمین میں ہو سکتا ہے, ایک ریاست میں ہو سکتا ہے, ایک بہت بڑے علاقے میں ہو سکتا ہے, پوری دنیا میں نہیں ہوگا. پوری دنیا میں جب ہوگا, جب امام تشریف لائیں گے. تو اس کے مصداق کامل تو امام زمانہ ہے, یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس آیت کو صرف ہم تلاوت کرتے رہیں اور قرآن بند کر کے رکھ دیں. یہ ہر دور کے اور ہر قوم کے لیے, کیوں, خدا کی سنت ہے یہ, یہ خدا کی سنت, یہ خدا کا ارادہ ہے. تو خدا کا ارادہ یہی ہے کہ اس روئے زمین پر جو لوگ کمزور بنا دیے گئے ہیں ان کو امامت عطا کرے, لیکن وہ جو کمزور بنائے دیے گئے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو امامت کے قابل ثابت کرے, وہ اٹھ کھڑی ہو, وہ مقابلے پہ آئے ظالموں کے. پھر آپ دیکھیں گے خدا کا وعدہ پورا ہوتا ہے, ہمارے سامنے پورا ہوا, دنیا کی کئی قومیں ہمارے سامنے. اور اس کا تعلق دین سے بھی نہیں ہے براہ راست, یعنی اسلام سے بھی نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف مسلمانوں پر ہی اس کا اطلاق ہوتا ہو, کوئی مسلمان نہ بھی ہو کوئی قوم اور وہ ظلم کے خلاف اٹھ کھڑی ہو, آپ دیکھیں ان کو کامیابی ملے گی. ابھی ہمارے زمانے میں اس کی مثالیں بھی موجود ہیں, کس طرح ساؤتھ افریقہ کے لوگ اٹھے, کس طرح نیمیبیا کے لوگ اٹھے, کس طرح ایریٹیریا کے لوگ اٹھے, دے ور ناٹ مسلمس. ہمارے سامنے وہ مثالیں بھی ہیں نا. میں نے عرض کیا کہ ہم تو اتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے سامنے ظالموں کا بھیانک انجام ہو رہا ہے, ہمارے سامنے مظلوم قومیں اٹھ کھڑی ہوتی ہیں, جدوجہد کرتی ہیں, کوشش کرتی ہیں, اور وہ اپنے ہاتھ میں قیادت لیتی ہیں اور وہ زمین کے وارث بن جاتی ہیں. ہمارے سامنے تیسری آیت پڑھ رہا ہوں میں, ہمارے سامنے یہ مثال بھی ہے, کم من فئت قلیلت غلبت علی فئت کثیرہ, کہ کتنے موقع ایسے آئے جب ایک چھوٹا گروہ ایک بڑے گروہ پہ غالب آ گیا, چھوٹا گروہ بڑے گروہ پہ غالب آ گیا. تو ہم سمجھتے نہیں ہمیشہ بڑا گروہ غالب آئے گا, چھوٹا گروہ جو ہے ہمیشہ شکست کھائے گا. نہیں, قرآن کریم کہتا ہے کہ کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے, گزشتہ امتوں میں بھی ہوا ہوگا, درمیان میں بھی ہوا, پیغمبر کے زمانے میں ہوا 313, ادھر 1000 سے زیادہ, ادھر 313, جنگ بدر میں 313, 1000 کے مقابلے میں, جنگ عہد میں 4000 کے مقابلے میں کتنے تھے, 2000, جنگ عذاب میں 10000 کے مقابلے میں 4000, ہر جگہ تعداد ایسی تھی کم و بیش. اور اس کے بعد میں خود مولا علی کے زمانے میں بھی ایسی تھا کہ علی کے لشکر میں لوگ کم تھے, دوسری طرف زیادہ تھے. تو گزشتہ امتوں میں بھی ہوا, درمیان میں بھی ہوا, آج بھی ہوا, ہمارے زمانے میں ہوا, کہ چند لوگوں نے, ہمارے سامنے مثال کے طور پر حزب اللہ کو دیکھیں آپ کتنے لوگ ہیں, اور اسرائیل کو دیکھیں کتنی بڑی طاقت ہے. تو یہ سارے وعدے جو خدا کے ہیں یہ سب پورے ہونے والے ہیں, اور ظلم و ستم کا نظام بے شک گر جاتا ہے. خدا کو یہ پسند نہیں ہے کہ انسان دوسرے انسان پر ظلم کرے, ظالم پر اس نے لعنت فرمائی ہے, ظالم پر اس نے لعنت فرمائی ہے. سب سے بڑا گناہ اگر سوال کیا جائے, کوئز کیا جائے کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے, تو جواب آئے گا شرک ہے نا. سب سے بڑا گناہ شرک ہے، یہی ہے نا، کیونکہ کہتے ہیں شرک معاف نہیں ہوگا باقی سب معاف ہو جائے گا. یہ قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے، سورہ نساء میں دو مرتبہ ایک آیت آئی ہے کہ ان اللہ لا یشرک ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر دون ذلک لمن یشاء، خدا شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس چیز کو چاہے گا معاف کر دے گا. لیکن یہ اصل میں اس وقت ہے جب کوئی شخص حالت شرک میں مر جائے، کوئی شخص حالت شرک میں اگر مر جائے پھر معافی نہیں ہے. زندگی میں تو شرک کو چھوڑ کے توحید کی طرف آ جائے شرک معاف جب بھی آ جائے، 70 سال کی عمر میں آ جائے. ایک سال شخص 70 سال تک شرک کرتا رہا اور شرک کو چھوڑ کے توحید کی طرف آ گیا، 70 سال تک وہ خلوص کے ساتھ شرک کرتا رہا، خلوص کے ساتھ مثلا بت کی عبادت کرتا رہا، پرستش کرتا رہا. ایک دن جب وہ بت کے سامنے کھڑا ہوا تھا ہاتھ باندھے ہوئے، تو اس نے دیکھا کہ اس بت کی ناک پر ایک مکھی بیٹھی ہوئی ہے اور بہت دیر سے بیٹھی ہوئی ہے، اڑ بھی نہیں رہی ہے. اس کے ذہن میں ایک دم خیال پیدا ہوا کہ یہ جو پتھر کا بت میرے سامنے کھڑا ہوا ہے، اس کی ناک پر اتنی دیر سے مکھی بیٹھی ہوئی ہے اور یہ اپنی ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں اڑا پا رہا ہے، تو کیا یہ میرا خدا ہے؟ از اٹ مائی کریٹر؟ از اٹ مائی سسٹینر؟ اس کے ذہن میں خیال آیا. ایسے ہی کبھی آتا ہے انسان کے ذہن میں کرٹیکل اپروچ، جھڑک دیتا ہے انسان، نہیں نہیں میں غلط سوچ رہا ہوں، شیطان بہکا رہا ہے مجھے. لیکن اس کے ذہن میں خیال آیا. یہ جو خیال ہے، یہ جو غور و فکر ہے ایک لمحے کا، یہ بہتر ہے یا 70 سال کی عبادت بہتر ہے؟ یہ نا کہ ایک لمحے کا غور و فکر 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے بعض اوقات. تو یہ خیال آ گیا، تو 70 سال کے بعد وہ ادھر آ گیا فرض کر لیں، لیکن ایسے نہیں آ جائے گا وہ. اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں درمیان میں، اگر وہ یہی بات جا کر اس کے سامنے رکھے گا جو اس بت خانے کا ہیڈ ہے، جس کی دال روٹی اسی سے وابستہ ہے، تو وہ کبھی صحیح راستہ نہیں بتائے گا. وہ کہے گا تم گمراہ ہو رہے ہو، شیطان تمہیں بیکار ہے، اور جا کے چڑھاوے چڑھاؤ، کیونکہ اس کی اپنی دال روٹی اسی کی چڑھاوے سے وابستہ ہے، ظاہر ہے، تو کیوں صحیح راستہ بتائے گا. بہرحال 70 سال تک شرک کرنے کے بعد اگر کوئی توحید کی طرف آ جائے گا، 70 سال کا شرک معاف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ 70 سال تک نماز نہیں پڑھی اس نے، پڑھنی پڑے گی. 70 سال کی نماز جو نہیں پڑھی، پڑھنی پڑے گی. روزے نہیں رکھے، رکھنے پڑیں گے، نہیں رکھنے پڑیں گے، سب معاف. اور ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والا جس کو 15 سال کی عمر سے نماز شروع کرنی چاہیے، اس نے 25 سال کی عمر سے نماز شروع کی، 10 سال کی نماز پڑھنی پڑے گی. یہ وہ پیکیج ہے جو مسلمان کے لیے نہیں ہے، کافر اور مشرک کے لیے ہے. تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ حالت شرک میں اگر کوئی مر جائے تو اس کے اوپر اس آیت کا اطلاق ہوگا کہ اس کے گناہ معاف نہیں کیے جائیں گے. شرک سب سے بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے نا، لیکن قرآن کریم کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک ایک عظیم ظلم ہے. شرک اپنی تمام تر خرابیوں کے باوجود ظلم کی ایک قسم ہے. شرک اپنی تمام تر خرابیوں کے باوجود اٹس اے کائنڈ آف ظلم، ظلم کی ایک قسم ہے. تو بڑا گناہ کیا ہوا؟ بڑا گناہ تو ظلم ہو گیا نا. تو بڑا گناہ ظلم ہے، ظالم پر خدا نے لعنت فرمائی قرآن کریم. تو خدا ولی عالم تو نہیں چاہتا کہ ظالموں کو بالا دستی عطا فرمائے، لیکن خدا نے ایسا میکنزم نہیں بنایا کہ ظالم کا ظلم جو ہے ایک مقام پر جا کر خود بخود گر جائے. نہیں، اس کے لیے خدا یہ چاہتا ہے کچھ لوگ اس ظالمانہ نظام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، وہ کوشش کریں، زحمت کریں، پھر کہیں جا کے یہ نظام گرے. اس میں کوشش میں لوگوں کی آمادگی، لوگوں کی قبولیت، حرکت، تعاون، یہ چاہیے. اب دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف اعلان تو کر دیا، مجھ جیسا اس جیسی کی بیعت نہیں کرتا. امام حسین علیہ السلام نے اپنی لیڈرشپ پیش کر دی، وہ امام ہے، امام یعنی لیڈر، انہوں نے پیش کر دی. اب ان کو چاہیے فالوور. لیڈر اکیلے تو نہیں جائے گا کہیں پر کہ لیڈر جا کے کھڑا ہو جائے. ہاں، شہادت مل جائے گی بہت زیادہ، آخری یہی ہے نا ان کے لیے، جو سعادت کی بات یہی ہے. مولا علی کو جب ضربت لگی فرمایا خوش تو رب الکعبہ. تو جنگ بدر میں نہیں کہا، جنگ احد میں نہیں کہا، جنگ خیبر میں نہیں کہا. ضربت لگی تو فرمایا آج میں کامیاب ہو گیا. وہ ان کی کامیابی ہے کہ ان کے نزدیک سب سے بلند مقام ہے مقام شہادت, ٹھیک ہے. لیکن جو معاشرے کے اندر نظام میں تبدیلی آئے گی وہ کب آئے گی؟ جب اس لیڈرشپ کے ساتھ ایک فالوور. اب حسین مکے میں آ گئے. اس دن میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں, لوگوں نے کہا یمن چلے جائیں, مصر چلے جائیں. کیسے چلے جائیں؟ انہوں نے تو نہیں کہا کہ ہمارے پاس آئیے, جان بچانے کے لیے چلے جائیں. جان بچانے کا آپشن حسین کے پاس بہت سارے تھے, لیکن آپ جانتے تھے کہ جان بچا لیا تو دین نہیں بچے گا. جان نہیں بچانی, دین بچانا, دین بچانا ضروری. اور دین بچانے کے لیے نکلنا پڑے گا, قربانی دینی پڑے گی. عالم اسلام میں کوئی اور تیار نہیں ہے قربانی دینے کے لیے. حسین نے کہا میں دینے کو تیار ہوں. لیکن واقعی اگر تو اس ظالم کا خاتمہ کوئی چاہتا ہے, حسین تو تیار ہے قربانی دے کر دین کی تعلیمات کو بچا لیں گے اپنی مظلومیت کے ذریعے, اپنے خون کے ذریعے. لیکن اگر کوئی یہ شخص چاہتا ہے کہ معاشرے سے فزیکلی یزید اور یزیدیت کا بھی خاتمہ ہو, تو پھر اس کو ساتھ دینا پڑے گا. ساتھ نہیں دیں گے تو حسین اکیلے رہ جائیں گے اور امت جو ہے وہ تماشا دیکھتی رہ جائے گی, اور ظالم اپنے ظالمانہ نظام مسلط کر کے رکھے گا. یہی میکانزم دنیا میں ہر دور میں چلتا رہا ہے. تو حسین تو نکل کے آئے لیکن امت نکل کر نہیں آئی. بس چند باتیں, ایک ہی واقعہ بلکہ آج کے دن کی مناسبت سے, مناسبت سے مراد یہ ہے کہ بزرگوں نے مختلف دنوں میں مختلف مصائب کو بیان کرنے کی ایک روایت ڈال دی ہے, ورنہ تو ہم بیان کر بھی نہیں سکتے, ویسے بھی نہیں کر پاتے ہم. ایک شہید ایسا ہے کہ جس نے اپنی پوری نسل قربان کر دی, اور وہ ہے جناب مسلم ابن عقیل. کہ جناب مسلم خود شہید ہو گئے, ان کے چار بیٹے تھے, چاروں شہید ہوئے. جناب مسلم کی نسل منقطع ہو گئی. دو بیٹے کربلا میں شہید ہوئے اور سب چھوٹے, زیادہ تر چھوٹے. دو کربلا میں شہید ہو گئے. دو بچے وہ ہیں جن کا تذکرہ بہت سے علماء نے لکھا ہے, شیخ صدوق نے بھی لکھا, شیخ عباس قمی نے بھی لکھا ہے. اب اس کی جو تفصیلات ہیں وہ معمولی سے فرق کے ساتھ ہے کہ دو بچے کسی طرح ابن زیاد کے قید میں پہنچے. اب کیسے پہنچے, کیا جناب مسلم کے ساتھ دو بچے آئے تھے, ثابت نہیں ہے. لیکن مختلف وجوہات بیان کی جاتی ہیں, ہر ایک پر بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ کسی طرح دو بچے ہیں جو جناب مسلم کے بچے ہیں, ابن زیاد کے قید خانے میں پہنچ گئے. اور شیخ عباس قمی نے بھی لکھا کہ ایک سال تک قید بھرے, ایک سال چھوٹے بچے. اور کہتے ہیں کہ ابن زیاد کے سامنے جب پیش کیا گیا اور اس کو بتایا گیا کہ یہ بچے ہیں خانوادہ فطرت و طہارت کے بچے, تو اس نے ایک زندان باندھ سے کہا کہ ان بچوں کو لے کے جاؤ اور قید میں رکھو, ان کو کم کھانا اور کم پانی دینا, ان کو کم کھانا دینا کم پانی دینا. یہ بچے جو ہے وہ کم کھانا اور کم پانی کی وجہ سے آہستہ آہستہ نقاہت کا شکار ہو گئے, کمزور ہو گئے. تو ایک دن ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا کہ اس طرح تو ہم اس خیر خانے میں مر جائیں گے گھٹ گھٹ کے, کیوں نہ ہم اس زندان بان سے بات کریں, اس کو بتائیں کہ ہم کون ہیں, شاید اس کو رحم آ جائے. کافی عرصہ گزر گیا. ایک دن انہوں نے زندان بان سے کہا کہ کیا تو پیغمبر اکرم کو جانتا ہے؟ تم کیوں نہیں جانتا, اس کا کلمہ پڑھتا ہوں. اچھا پھر تو جعفر تیار کو بھی جانتا ہوگا. اس نے کہا ہاں جعفر تیار کو بھی میں جانتا ہوں, جن کو خدا نے دو پڑھ دیے شہادت کے بعد وہ جنت میں پرواز کرتے ہیں. اچھا پھر تو علی ابن ابی طالب کو بھی جانتا ہوگا. اس نے کہا جانتا ہوں, میرے امام ہیں وہ. جب اس نے کہا وہ ہمارے میرے امام میرے بھی امام ہیں, تو اس نے کہا تجھے معلوم ہے کہ ہم کون ہیں؟ اس نے کہا نہیں مجھے نہیں معلوم تم کون ہو. کہا مسلم ابن عقیل کی بچی. کہا ہم مسلم اپنے عقل کے فرزند ہیں. کہا مسلم اپنے عقل کے فرزند ہو تم؟ یہ بات میرے علم میں نہیں تھی. اور اس کے بعد اس نے کہا بچوں جو کچھ میرے ساتھ ہوگا وہ تو میں دیکھ لوں گا, یہ زندان کا دروازہ کھلا ہوا ہے, جہاں جانا چاہو چلے جاؤ, لیکن دن میں نہیں جانا, شام کے وقت جانا. شام کے وقت کوئی کاروان جاتا ہے یہاں سے اور اس میں چلے جانا. شام کے وقت بچے نکلے, جب اس کاروان کے قریب پہنچے وہ کاروان جا چکا تھا. چھوٹے بچے تھے, کیا کرتے, بعض لوگوں میں ملتا ہے کہ وہ درخت پہ چڑھ کے بیٹھ گئے, ڈرتے ڈرتے انہوں نے رات گزاری. شام کا وقت تھا, شام گزر ہوئی اور اس کے بعد ایک عورت پانی بھرنے کے لیے آئی, ایک کنیز پانی بھرنے کے لیے آئی. اس نے ان بچوں کو دیکھا, وہ لے کر گئی, اپنی مالکہ کے حوالے کیا. اس نے ان بچوں کو اپنے گھر میں رکھا, کھلایا پلایا. روایت میں ہے کہ اس بچے اس عورت کا داماد جو تھا وہ ابن زیاد کے سپاہیوں میں سے تھا. رات میں جب وہ آیا بہت پریشان تھا, اور آنے کے بعد کھانا وانا کھایا. اس کے بعد اس کی ساس نے پوچھا کہ اتنا پریشان کیوں لگ رہا ہے؟ اس نے کہا دو بچے ہیں ابن زیاد کے قید سے بھاگ گئے, میں دن بھر ان کو تلاش کرتا رہا اور وہ ہاتھ نہیں آئے, اور اس کے لیے خصوصی انعام کا اعلان کیا ابن زیاد نے. اس عورت نے کہا تو اس بچوں کے در پہ کیوں ہونا چاہتا ہے؟ اس نے کہا مجھے انعام چاہیے. اس نے کچھ سمجھانے کی کوشش کی, اس نے کہا تمہاری باتوں سے لگتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے وہ بچے کہاں ہیں, یہاں تو نہیں ہے کہیں. اور اس کے بعد اس نے تلاش کیا, جب تلاش کیا تو دو بھائی ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کر رو رہے تھے, یا شاید ان کے رونے کی آواز سے یہ وہاں تک پہنچا, کیونکہ دونوں بھائیوں نے خواب میں پیغمبر اکرم کو دیکھا, اپنے بابا کو دیکھا, جیسے وہ کہہ رہے ہوں کہ بچوں اب ہمارے پاس آنے کا وقت ہو گیا ہے. اللہ اکبر. بچوں کو رات کے وقت رسیوں سے باندھ دیا اور صبح ہوتے ہی اپنے ساتھ لے کر چلا, دریا کے کنارے پہنچا. اس نے کہا کہ میں بچوں نے کہا کہ ہمیں زندہ لے جاؤ ابن زیاد کے پاس. اس نے کہا نہیں, میں تمہارے سر لے کر جاؤں گا. اور جب پہنچا دریا کے کنارے, ایک مرتبہ اپنے غلام سے کہا کہ ان بچوں کے سر قلم کر دے. غلام جیسے ہی آگے بڑھا, بچوں نے کہا کہ تمہاری شکل تو بلال حبشی سے ملتی ہے جو پیغمبر کے غلام تھے. اس نے کہا تم کیسے جانتے ہو بلال حبشی کو؟ تو اس نے کہا ہم تو اسی ذریت اسی نسل سے ہیں. غلام نے دریا میں چھلانگ لگائی اور کہیں اور نکل گیا. بیٹے سے کہا, بیٹے نے بھی انکار کر دیا. پھر آخر ظالم خود آگے بڑھا. بچوں نے کہا بس ہمیں دو رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دیں. اس نے کہا پڑھو نماز اگر تمہاری نماز قبول ہوتی ہے. بچوں نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد دعا کی, بارے راہ ہمارے اور اس کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے. اور اس کے بعد ظالم آگے بڑھا. ہر دیکھ بھائی کہتا ہے پہلے مجھے قتل کر دے, دوسرا کہتا ہے پہلے مجھے قتل کر دے. ایک بھائی کو قتل کیا, سر ٹوکری میں ڈالا. دوسرے بھائی کو قتل کیا, سر ٹوکری میں ڈالا. دونوں کے جسد خاکی کو نہر میں ڈال دیا, دونوں زیر آب چلے گئے. یہ ٹوکری لے کے جیسے ہی ابن زیاد کے پاس آیا اور اس کے سامنے آ کے پیش کیا, ابن زیاد جو انتہائی ظالم جابر صفاق تھا, لیکن جب دو ننھے ننھے بچوں کے سر دیکھے, ایک مرتبہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا, تین مرتبہ کھڑا ہوا, تین مرتبہ بیٹھا. اس نے کہا ظالم تو ان بچوں کو زندہ کیوں نہیں لے کر آیا؟ اس نے کہا نہیں, میں چاہتا تھا ان کو قتل کر کے تجھ سے انعام لوں. تو اس نے کہا اچھا بچوں نے کیا کہا؟ کہا بچوں نے آخری وقت میں کہا کہ بار الہ ہمارے اور اس کے درمیان فیصلہ کر دے. ابن زیاد کہتا ہے ہاں خدا نے فیصلہ کر دیا, اس ظالم کو اسی مقام پہ لے آ کے قتل کر دو. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. بار الہ ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہمیں قرآن کریم اور سیرت معصومین کے مطابق اپنی زندگی استوار کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے جوانان عزیز کے علم عمل کی دولت سے مالامال فرما. مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کو فروغ عطا فرما. بار الہ جو لوگ دنیا بھر میں ظلم و ستم کے خلاف برسر پیکار, انہیں کامیابی عطا فرما. مسلمانوں کے تمام مخلص رہنماؤں کو طول عمر عطا فرما. اس پر زمین کو عدل انصاف سے پر کرنے کے لیے اپنی آخری وجود کی ضرور میں تعجیل فرما. ہم سب کی ہمارے اسلام کے انصار عوامی سے قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.